السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک انمول تحفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ایمان افروز ارشاد ایک انمول تحفے کی صورت میں انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے. اس ارشاد کو پڑھنے کا پس منظر یہ ہے کہ جمعرات کو یہاں جو سلسلہ وار درس قرآن کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اس میں ہم کل پہنچے سورہ سواد کے آخری رکوع پر. سورہ سواد کے آخری رکوع میں ایک ایسی بات بیان ہوئی ہے کہ جس کی بڑی پیاری وضاحت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہے. تو وہ آیتیں جو سورہ سواد کی ہیں، میں پہلے اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر ایک خاص نقطے کی وضاحت کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول کا کنمول تحفہ اس سے انشاءاللہ آج ہم گزریں گے. سورہ سواد کے آخری رکوع میں ارشاد ہوا، قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے اور تمہیں اپنے ایک ایک عمل کے حوالے سے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بات ہر بڑی بات لکھی جا رہی ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اس روز نہ کوئی لین دین کام آئے گا، نہ کوئی دوستی تعلق کام آئے گا اور نہ ہی کوئی سفارش تمہیں فائدہ دے گی. جس کے لیے اللہ چاہے اس کے لیے سفارش کام دے گی، ورنہ ویسے منع کر دیا کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء. تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا. وما من الہ الا اللہ، اور میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. الواحد اللہ اکیلا ہے، القہار پوری طرح سے غالب ہے، پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہی مالک ہے تمام آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی اور ان تمام مخلوقات کا جو ان کے درمیان ہے. مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رازق بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما. العزیز الغفار زبردست ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے. الغفار لیکن بہت معاف کرنے والا ہے، قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے، نافرمانوں سے ان کی سرکشی کا بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن معاف کر دیتا ہے. العزیز زبردست ہے لیکن الغفار بہت بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے، یہ جو قیامت کی خبر ہے چھوٹی خبر نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ مورزون، لیکن تم اس سے اعراض کر رہے ہو، تم قیامت کی تیاری نہیں کر رہے، تم قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، ایٹمز بھی تحلیل ہو جائیں گے تو کیسے نیوٹرون پروٹون الیکٹرون سب بکھر گئے، کیسے ان کو دوبارہ جمع کیا جائے گا، تم اس کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہو، شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہو، حالانکہ وہ بہت بڑی خبر ہے. ماں کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھے نہیں ہے خبر ملأ اعلی کی جبکہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں. ملأ اعلی کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہے، اور وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، لیکن ان کے جھگڑے کا موضوع کیا ہوتا ہے، کس بات پہ جھگڑتے ہیں مجھے نہیں پتا. سورہ زمر جو اگلی سورت ہے اس کے آخر میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے جھگڑوں کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کل شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میری طرف تو یہ بات وہی کی جاتی ہے کہ میں نہیں ہوں مگر یہ کہ صاف صاف خبردار کرنے والا. اب یہاں یہ جو فرمایا کہ ملأ اعلی اللہ کے مقرب فرشتے، ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ جھگڑا کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں، اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے ایک ارشاد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ارشاد نبوی میں بھی آپ کو سناؤں گا. بلا شبہ اللہ کے رسول کا امت کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارشاد سے جو ہمیں فیض ملتا ہے وہ فیض اللہ ہمیں عطا فرمائے. اس ارشاد نبوی میں وضاحت ہو گئی کہ ملأ اعلی کے درمیان آپس میں جھگڑا، آپس میں اختلاف کس بات پر ہوتا ہے. اس ارشاد نبوی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ایک حدیث ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی جو صحیح ہے، پھر اس کے بعد درجہ ہوتا ہے حسن کا، پھر اس کے بعد ہوتا ہے ضعیف کا، پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے موضوع گھڑی ہوئی حدیث. تو حدیث صحیح سب سے اونچے درجے کی ہے یا حسن؟ مسائل کا جو استنباط ہوتا ہے، جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، وہ صحیح احادیث سے ہوتے ہیں یا حسن سے ہوتے ہیں؟ ضعیف حدیث سے مسائل اخذ نہیں کیے جاتے، لیکن فضائل اور ترغیب کے لیے ضعیف حدیث کا بیان کرنا بھی منع نہیں ہے، بیان کیا ہے علماء نے. اور موضوع حدیث تو گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا تو بیان کرنا گناہ ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس صدی میں بہت زیادہ کام کیا حدیثوں کی سند کو جانچنے کے حوالے سے، اور انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح حدیث کہا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت معاذ ابن جبل اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. احتبس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات عن صلاۃ الصبح، ہم سے روک دیا گیا اللہ کے رسول کو ایک دن صبح کی نماز کے وقت. احتبس روک دینا، جیسے کہتے ہیں کہ محبوس کسی کو قید کر دیا گیا ہے، اسی سے لفظ بنا ہے. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ کہ اللہ کے رسول خود کبھی نہ رکتے، فجر کی نماز میں آنے کے لیے دیر نہ کرتے، ان کو روکا گیا ہے، گویا اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کوئی اور اہم کام لے رہے ہیں، لہذا اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ کے رسول خود نہیں رکے، وہ تو نماز میں جلدی کرتے تھے. تو الفاظ یہ ہیں کہ اوہ قبے سا انا، روک دیا گیا ہم سے رسول اللہ، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداتن ایک دن ان صلات صبح صبح کی نماز کے حوالے سے ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول آئے اور نماز پڑھائیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکا گیا ہے، آپ اپنے حجرے میں ہیں، تشریف نہیں لا رہے. حتیٰ کدنا نترعا عین الشمس، یہاں تک ہمیں محسوس ہوا کہ سورج نکل جائے گا، یعنی اتنی تاخیر ہو گئی کہ لگتا تھا کہ شاید سورج نکل جائے گا. فخرج سرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرے سے بڑی تیزی کے ساتھ، جلدی جلدی آپ آئے. فصوب بالصلاۃ، اور پھر نماز کے لیے پکار لگائی گئی، اس سے مراد اقامت، اقامت کہی گئی، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو رہی ہے نماز کھڑی ہو رہی ہے. تو گویا نماز کی طرف بلایا گیا. فصوب للصلاۃ، فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. وتجوز فی صلاته، اور اپنی نماز کو انہوں نے مکمل کیا. فلما سلم، جب اللہ کے رسول نے سلام پھیر دیا نماز مکمل ہو گئی، دعا بصوت ہی، تو اونچی آواز میں دعا کی، باواز بلند دعا کی. کبھی آپ باواز بلند دعا کرتے تھے اور کبھی آپ دعا کرتے تھے تحت اللفظ یا آہستہ، دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دعا بصوت ہی آپ نے آواز کے ساتھ، یعنی اونچی آواز سے آپ نے دعا کی. فقال لنا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہم سے، الا مصافکم کما انتم، اپنی صفوں میں اسی طرح سے بیٹھے رہو جیسے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، یعنی کوئی بھی اپنے صف سے نہ اٹھے، اپنی صفوں میں اسی طرح سے بیٹھے رہو. ثم انفطل الینا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ کیا، پہلے قبلے کی طرف رخ تھا، نماز پڑھائی دعا کی ہے، اور پھر ہمیں حکم دے کر کے بیٹھے رہو اسی جگہ اپنی، آپ نے ہماری طرف رخ کیا. ثم قال، اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اما انی سأحدثكم ما حبسنی انکم الغداۃ، کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے مجھے آج تم سے روک دیا گیا، میں تمہارے پاس جلدی نہیں آ سکا، مجھے تاخیر ہو گئی، میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں. انی کم تو من اللیل، آپ نے فرمایا کہ میں رات کو اٹھا تہجد کی نماز کے لیے. فتح انی کم تو من اللیل، میں رات میں اٹھا، فتح وزات وصلیت، میں نے وضو کیا، وصلیت ما قدر لی، اور میں نے وہ نماز پڑھی جو میرے لیے مقدر کر دی گئی تھی. یہ بھی عاجزی کا کلمہ ہے، یعنی کہ میں نے اتنی لمبی نماز پڑھی، میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، نہیں، جو اللہ نے میرے نصیب میں نماز لکھ دی تھی، اللہ کی توفیق سے جو مجھے نماز پڑھنے کی سعادت ملی، میں نے وہ نماز ادا کی، یعنی میں نے تہجد کی نماز ادا کی. فنسات و فی صلاتی، اب یہ آپ کی عاجزی، آپ کہتے ہیں کہ میں نماز کے دوران ہی سو گیا، مجھے نماز کے دوران اونگ آ گئی، یہ ہے آپ کی عاجزی. یعنی اگر کوئی بشری کمزوری ہے تو اس کا بھی اظہار آپ خود کر رہے ہیں، کہ اور انسان سے ہو سکتا ہے کہ انسان طویل قیام کرے تو ایک تو اس نے اپنی نیند قربان کی، دوسرا کھڑے کھڑے تھک گیا تو نیند آ سکتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نماز کے دوران ہی سو گیا. فاستثقلت، اور پھر میں نے ایک بھاری پن محسوس کیا، جیسے جب آپ پر وحی اترتی تھی تو آپ اس وقت بھی بڑی مشقت برداشت کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ وحی کا نزول اس قدر بوجھل ہوتا تھا کہ بعض اوقات سخت سردی میں آپ کے پسینے جاری ہو جاتے تھے. حضرت ایک صحابی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ایک محفل میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی، بہت قریب قریب بیٹھے ہوئے، اس دوران آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور وحی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی ران کے وزن سے لگتا تھا کہ میری اپنی ران ٹوٹ جائے گی، اتنا زیادہ بوجھ تھا. جب سورہ انعام آپ پر اتری ہے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اس قدر بوجھ تھا کہ اونٹنی کے پاؤں خم کھا رہے تھے، اونٹنی بوجھ کی وجہ سے دبی جا رہے تھے. تو اس وقت وہی کیفیت طاری ہوئی آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فسقل کو میں نے سقل، میں نے بوجھ محسوس کیا. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُوَرًا. اب یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ پھر میں تھا اور میرا رب تھا میرے سامنے اپنی بڑی حسین صورت میں. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا. حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے قائل ہیں کہ شب معراج بھی آپ نے اللہ کا دیدار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کرتی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ دیدار نہیں کیا، رب کی آیات دیکھی ہیں. لیکن صحابہ ہی میں سے دو جلال قدر صحابہ، ان کی رائے یہ ہے کہ آپ نے دیدار کیا. حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے بہت عمدہ قرآن مجید کے واقعات پر تفسیر لکھی ہے قصص القرآن کے نام سے، ان کی تحقیق بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا. واللہ عالم اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. اور میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح حدیث کہا ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح حدیث قرار دیا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تھا اور میرے سامنے میرا رب تھا، اپنی انتہائی احسن صورت میں، اپنی بڑی خوبصورت شکل میں. فقالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے پکارا. قلتو، تو میں نے جواب میں عرض کیا، لبیک رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں. قالا، اللہ نے پوچھا، فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ بتاؤ کہ جو ملأ اعلی ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ یہ ہے سورہ سواد کی جو بھی میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی اس کی تفسیر. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے حبیب سے، بتاؤ جو ملأ اعلی ہیں وہ کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ قلتو، تو میں نے اللہ کے سامنے عرض کی، لا ادری ربی، اے میرے رب مجھے پتہ نہیں. جو الفاظ قرآن کے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ملأ اعلی کا جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ لا ادری ربی، اے میرے رب میں نہیں جانتا. قالھا ثلاثا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تین مرتبہ یہ بات مجھ سے پوچھی کہ بتاؤ ملأ اعلی مقرب فرشتے میرے پاس جو ہیں وہ کس بات میں جھگڑتے ہیں، اور میں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا. اب پھر بڑے پیارے الفاظ ہیں، فرأیتہ وضع کفہ بین کتفیہ، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی ہتھیلی کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. اب اللہ کی ہتھیلی کیسی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، کریں گے شرک ہو جائے گا. قرآن پاک کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، سورہ سواد کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی. حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. لیکن اب اللہ کا ہاتھ کس شکل کا ہے، اگر کوئی بھی تصور کیا شرک ہو جائے گا. بس ہمارا ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. قرآن پاک نے بتایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے. اے نبی، صرف آپ کے رب کا چہرہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ رب جو بڑا روب والا ہے، بڑی عزت والا ہے. تو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر رکھ دی. حتیٰ وجدتو برد انامله بین ثدییا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی پسلیوں کے درمیان محسوس کی. ہاتھ پیچھے رکھا ہے لیکن ٹھنڈک اس ہاتھ کی، اس کی انگلیوں کی، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فتجلی لی کل شیء، اب میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی. گویا یہ خاص اللہ کی طرف سے اپنے محبوب، اپنے حبیب کو کچھ علم دینے کا طریقہ تھا. جیسے ہم پڑھتے ہیں پہلی وحی جب نازل ہوئی، حضرت جبریل نے آ کر آپ سے کہا کہ اقرا، پڑھیے. آپ نے کہا ماں نہ بیکاری. پھر دوبارہ کہا پڑھیے، آپ نے کہا ماں نہ بیکاری. پھر کہا پڑھیے، آپ نے کہا ماں نہ بیکاری. پھر انہوں نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کے دبایا، اور اس کے بعد پھر جب کہا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو گویا یہ ایک طریقہ تھا اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کو کچھ علم دینے کا. اللہ نے اپنا ہاتھ، اپنی ہتھیلی رکھی آپ کے کندھوں کے درمیان، اس سے ٹھنڈک آپ کی پورے سینے میں پھیل گئی، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی ہے. فتجلی لی کل شیء وعرفتُ، اور میں نے ہر چیز پہچان دی. فقال یا محمد، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد، قلتُ لبیک ربی، میں نے عرض کی اے میرے رب میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملاء الاعلی، اللہ نے پھر وہ سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ جو ملاء اعلی ہے، مقرب فرشتے ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ قلتُ، میں نے جواب دیا، فی الکفارات، وہ بعض نیکیوں کے اجر کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ یہ جو نیک اعمال ہیں ان کا اجر کتنا ہے، اس اجر کے کیا کیا درجے ہیں، وہ اس کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں. قال ما ہن، اللہ نے پوچھا وہ نیکیاں کیا ہیں، کن نیکیوں کے اجر کے بارے میں فرشتے جھگڑتے ہیں؟ اب وہ نیکیاں بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اب نیکیاں سنیے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ فرشتے اس کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں. قلتُ، میں نے عرض کی، مشق الاقدام الی الجماعات، قدموں کا اٹھنا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے. ہم اسے بڑا چھوٹا عمل سمجھتے ہیں، شاید کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی اپنا وقت فارغ کر کے مسجد میں آ رہا ہے تیزی کے ساتھ. کس لیے؟ تاکہ باجماعت نماز میں شریک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا مشق الاقدام الی الجماعت، قدموں کا چلنا جماعت کی طرف. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ذکر و اذکار کرنا. اتنی مسجد سے محبت ہو کہ آدمی کا مسجد سے جانے کو جینا چاہے، اور نماز کے بعد بھی وہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہے. واسباغ الوضوء فی المکروہات، اور اچھی طرح سے وضو کرنا جبکہ انسان کے لیے وضو کرنا ناگوار ہو. سخت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن پھر بھی آدمی پورے اہتمام سے وضو کرے کہ کوئی جسم کا وہ حصہ جو وضو کے فرائض میں ہے خشک نہ رہے. یا سخت گرمی ہے اور اس میں نماز کے لیے اٹھنا ہی دشوار ہے، اور وضو سے پہلے اور بھاری لگتا ہے، پھر بھی آدمی وضو کرے. بیمار ہے اور بیماری میں وضو کرنا بڑا بھاری لگتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی وضو کرے. تو فرمایا کہ وضو کرنا فی المکروہات، جبکہ انسان کے لیے معاملہ ناخوشگواری کا ہو، مشکل کا ہو. قال ثم فیما، اللہ نے کہا اچھا اور کس بات میں فرشتے جھگڑتے ہیں، اور کون کون سی نیکیاں؟ قلتُ،
تو میں نے عرض کی اطعام الطعام ہے، کھانا کھلانے کی نیکی، کسی بھائی کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت عبداللہ بن سلام یہودی عالم دین ہے، وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسی میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا میرا فوری تاثر تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی ہے، دیکھ کر ہی میں نے فوراً پہچان لیا کہ سچے نبی ہے. پھر آپ نے لوگوں کو مختصر نصیحت کی، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، واطعموا الطعام، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور جو رحمی رشتے ہیں خونی رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھو، وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھو. تو آپ کی پہلی نصیحت اہل مدینہ کے لیے چار باتوں پر تھی، کثرت سے سلام کو پھیلاؤ، نمبر دو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، نمبر تین جو رشتے دار ہیں ان کا خاص خیال رکھو، اور نمبر چار اس وقت نماز پڑھو جب کوئی لوگ سو رہے ہوں. تو یہاں بھی کھانا کھلانے کی فضیلت بیان ہوئی. اللہ نے پوچھا اور کس بات پہ فرشتے جھگڑتے ہیں، یعنی کس عمل کے فضائل اور اس کے درجات کے بارے میں فرشتے جھگڑتے ہیں، تو میں نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، نرم بات کرنا، خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا، محبت سے گفتگو کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اعلیٰ ترین نماز ہے نفل نمازوں میں. قال اصل، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ جو علم میں نے اپنے بندے کو دیا تھا میرے بندے نے مجھے وہ سبق صحیح سے سنایا، جو سبق سکھایا تھا میرے بندے نے مجھے سبق صحیح سے سنا دیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سل، اے نبی اے حبیب مانگیے، جو مانگنا ہے مانگیے، سل. کل تو میں نے یہ دعا کی، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کام کا، کہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا کے مسائل کے لیے. اللہ کے حبیب نے پہلی دعا کی کہ اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں برائیوں کا چھوڑنا، مجھے توفیق دے کے میں برائیوں کو چھوڑ دوں. اب اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، وہ تو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہی نہیں. یہ دعا آپ کے ذریعے سے کس کو سکھائی گئی ہے؟ امت کو. یہ دعا میرے اور آپ کے لیے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں برائیوں کو چھوڑنے کا، وہ حب المساکین، اور محتاجوں سے محبت کا، کہ اللہ مجھے غریبوں سے مسکینوں سے محبت عطا فرما. بڑے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لالچ بھی ہوتی ہے. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے غریبوں سے مسکینوں سے محبت عطا فرما. وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور یہ کہ اللہ تو مجھے بخش دے. یہ دعا بھی میرے اور آپ کے لیے، ورنہ اللہ کے رسول کو تو اللہ بخش چکا. سورہ فتح کے شروع میں آتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگر کوئی آپ کی اگلی پچھلی خطائیں ہیں تو اللہ نے سب معاف کر دی. یہ بھی دعا ہمارے لیے ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھ پہ رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور جب اے اللہ تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُون، تو مجھے اٹھا لیجیے بغیر فتنے میں ڈالے ہو. یہ دعا بھی کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم محتاج ہیں فتنوں سے بچنے کے، ورنہ اللہ کے رسولوں کی تو اللہ خود حفاظت کرتا ہے، وہ تو معصوم ہے۔ تو اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ مجھے بغیر فتنے میں ڈالے بھی اٹھا لیجیے۔ اسألوک حبک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت، تیری محبت سے میرا سینہ، میرا دل منور ہو جائے۔ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، اور میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں ان کی جو جن سے تو محبت کرتا ہے۔ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، نہیں میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں ان کی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ والے ہیں بندوں میں سے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما، اپنی محبت بھی دے اور بندوں میں سے ان کی محبت بھی دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، اور مجھے ایسے عمل، ایسی نیکی کی محبت عطا فرما کہ جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، جس سے میرے دل میں تیری محبت اور بڑھ جائے۔ اب اندازہ کیجئے اللہ کے رسول کی دعائیں کس طرح کی ہیں، کیسی روحانی دعائیں، کیسی ایمان افروز دعائیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوری بات بتا دی کہ آج مجھے کیوں فجر کی نماز میں آنے کے حوالے سے تاخیر ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میری کیا گفتگو چل رہی تھی۔ آخر میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، انہا حق، یہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں سچ ہیں، فدرسوہا ثم تعلموہا، ان باتوں کو سیکھو اور آگے دوسروں کو سکھاؤ، خود بھی ان دعاؤں کو یاد کرو اور یہ دعائیں دوسروں کو بھی یاد کراؤ۔ اس لیے آج میں نے یہ انمول تحفہ اللہ کے رسول کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ دعائیں سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔